prima di capirti, io che non ho due, io che non so e non sono tra me stacchino sono quella lì nantale voglio il masubi a lei me lo vuoti درود به جناب محمد و آل محمد بر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد. چوتھے امام کی ذات گرامی کی مناسبت سے مجلس ہے. پروردگار عالم کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امامت کے متقدین میں سے قرار دیا اور ان امام بزرگوار کے ماننے والوں میں سے قرار دیا. امامت کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و عالم. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسوہ حسنہ کی تعمیر کے لیے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ مختلف حالات میں کیا عمل انجام دینا ہے کس طریقے سے انجام دینا ہے ارشاد فرمایا. متعدد دفعہ عرض کرتا ہوں کہ شاید یہی راز ہے کہ کیوں خدا متعال نے اس عدد کو 12 کے عدد میں رکھا. ایک امام کے ذریعے سے بھی اس پہ حسنہ پیش ہو سکتا تھا اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کے درمیان عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے, سب کے سب معصوم ہیں, سب کی سیرت طاہرہ ایک ہی سیرت ہے, حالات کا فرق ہے. اور شاید خدا متعال نے تعداد کو اسی لیے کثیر رکھا ہے, 12 رکھا ہے کہ مختلف حالات میں مختلف انداز میں جو ایک سیرت معصوم ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو مختلف اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں کوتاہی ہوئی ہے اس میں سے ایک کوتاہی سیرت کے بارے میں بھی ہے کہ ہم معتقد ہیں, ماننے والے ہیں, ان کے راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں جب فیصلے کرنے لگیں تو ان کی سیرت سے قانون لے کر پھر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہم امام کے نام کو جانتے ہیں, سیرت کو نہیں جانتے. ظاہر امیر المومنین کی اسامی اسم گرامی کو سب نے سنا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جن سے کہا جائے کہ وہ امیر المومنین کی سیرت کے 5 نکات 4 نکات پیش کریں, قوانین پیش کریں تو وہ پیش کر پائیں. تو یا تو صرف نام کو جانتے ہیں, سیرت نہیں جانتے, یا سیرت جانتے ہیں یہ نہیں جانتے اس پر آج عمل کیسے ہونا ہے. مثلا جس کسی نے بھی امین مومنین کی زندگی کو دیکھا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ مولا غریب پرور تھے, غربا کا خیال رکھتے تھے. ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ جس نے امین مومنین کی زندگی سے صرف معجزے سنے ہوں, اس نے سیرت کا کوئی پہلو سنا ہی نہ ہو. ممکن ہے کہ سیرت کا پہلو سنا ہو یہ سمجھ میں نہ آیا ہو کہ زندگی میں عمل کیسے کرنا ہے. البتہ کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے صرف نام سنا ہے کسی ایک واقعے کے حوالے سے, باقی تفصیلات نہیں پتہ. مثلا خود چوتھے امام کی ذات مقدس ان ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے جنہوں نے لمبی مدت امامت گزاری ہے, 61 سے لے کر 94 ہجرہ تک مثال کے طور پر ایک روایت کے مطابق 30 سال سے اوپر ہیں جتنی بھی روایات. 30 سال کم مدت نہیں ہے, 30 سال بہت وقت ہے. اب اس 30 سال میں نہیں معلوم امام نے کتنے موقعوں پر کتنے فیصلے کیے ہوں گے. زیادہ تر ہمیں چوتھے امام کی زندگی سے سوائے چند واقعات کے, اور وہ سارے بھی وہ واقعات ہیں جو کربلا اور اسارت کے اندر منحصر ہیں, اس سے زیادہ ہمیں خبر نہیں ہے. یعنی مجھے تقریباً یقین ہے کہ اگر کسی کو بھی آپ پوچھیں یہاں پر پاکستانی معاشرے کے اندر یا مختلف جگہوں پر, تو معمولاً وہ جو کچھ بتائیں گے چوتھے امام کی حیات کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, وہ کربلا اور اسارت کے اطراف میں ہی کچھ بتا پائیں گے, اس سے زیادہ خبر نہیں ہوگی. اور معمولاً ائمہ اطہار کے بارے میں ایسا ہی ہوا ہے. سید الشہداء کی سن مبارک کو دیکھیے, مثال کے طور پر 58 سال سن ہے, 57 سال سن ہے, کتنے سال کے بارے میں ہمیں خبر ہے. اور یہ تو میں ان ائمہ اطہار کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کا نام زیادہ لیا جاتا ہے, ورنہ اگر کوئی ہم سے واقعاً نوے امام کے بارے میں سوال کرے تو ہمیں کچھ خاص وقت علم نہیں ہے کہ کیا زندگی رہی ہے. تو کوشش جو اب ہونی چاہیے میرا اپنے خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان شہادتوں اور ولادتوں کے ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اہل بیت کی سیرت پتہ چلنی چاہیے, اور اس سیرت کا آج کی زندگی کے اندر عمل کیسے ہوگا یہ بھی پتہ چلنا چاہیے, تاکہ قوانین ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. جب ہم کوئی عمل انجام دیں تو ہمیں خبر ہو کہ ہم کس امام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ کام انجام دے رہے ہیں. البتہ سیرت کے معاملے میں بہت ساری اور بھی باریکیاں ہیں. ممکن ہے ایک امام کی سیرت ظاہری طور پر دوسرے امام کی سیرت سے ٹکرا رہی ہو, حل کیا ہوگا؟ جس نے زندگی فقیرانہ گزارنی ہے وہ ممکن ہے امیر المومنین کی زندگی پہ استناد کرے, جس نے بظاہر صاحب ثروت کی زندگی گزارنی ہے وہ 8ویں امام کی زندگی پہ استناد کر دے گا, جس نے اپنی زندگی کے اندر مثال کے طور پر جنگ کرنی ہے وہ 1 امام کی زندگی کے اوپر سند دے گا, جس نے جنگ نہیں کرنی صلح کرنی ہے وہ دوسرے امام کی زندگی پہ سند دے دے گا. اس کا بھی ایک حل ہونا چاہیے نا کہ بھئی کس طرح سے پتہ چلے. یعنی اس طرح تو ہم سیرت پہ عمل نہیں کر رہے, اپنی رائے پہ عمل کر رہے ہیں, سیرت سے بہانہ لے کر آ رہے ہیں. پھر نعوذ باللہ, قانون ہونا چاہیے کہ بھئی کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک امام کی سیرت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں سید الشہداء کی سیرت پہ عمل کرنا ہے یا چوتھے امام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے, کیسے خبر ملے گی؟ یہ بہت بڑا حصہ ہے, یہ بہت باریک حصہ ہے. اس میں اصل میں فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی پہ عمل کر رہے ہیں یا امام پر عمل کر رہے ہیں, یہ خود ایک حصہ ہے. لیکن اس پیچیدگی میں میں ابھی نہیں پڑھ پاؤں گا, ظاہر ہے ایک ہی مجلس ہے اور کچھ ہی وقت باقی ہے, محدود وقت, تو اس کے اندر ہم سب رہتے ہوئے صرف یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے چوتھے امام کی سیرت سے قوانین کیا نکالے جا سکتے ہیں اور ان قوانین کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بلا شبہ یہ جو دور ہے جس میں چوتھے امام کی امامت واقع ہوئی ہے, یہ حکام کے اعتبار سے تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دور ہے. تاریخ کے بدترین حکمران اس زمانے میں واقع ہوئے ہیں. ایسے ایسے حکمران آئے ہیں جن کے نام سے تنفر ہوتا ہے. مثال کے طور پر حجاج بن یوسف اس دور کے اندر ہے. اب حجاج بن یوسف کون ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے. دنیا کے شقی ترین انسانوں میں سے ایک حجاج بن یوسف ہے. حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد آنے والے بنی امیہ کے حکمرانوں میں سے, حجاج بن یوسف خود بنی امیہ میں سے تھا, بنی امیہ کے حکمرانوں میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز آیا تو وہ کہتا تھا دنیا کے سارے ظالموں کو جمع کرو اور ہمارا حجاج ان کے سامنے جائے تو یہ ان سب سے زیادہ ظالم ہے. وہ خود کہتا تھا اپنے قبیلے کے بارے میں کہ یہ تمام اشقیاء کے مقابلے میں زیادہ شقی تھا, وحشی درندہ تھا. زندانوں کے اندر رکھتا تھا اہل بیت کے ماننے والوں کو، ایسے جیلوں میں رکھتا تھا کہ کہتے تھے اگر کوئی سفید فام جائے ایک سال باہر رہ جائے سیاہ فام بن کے آئے گا، دھوپ میں دھوپ کھائے، رات کو سردی کھائے. اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ تھی کہ یہ نمکین مچھلی کھلاتا تھا پھر پانی نہیں دیتا تھا. رات کو نمکین مچھلی کھانے میں دیتا تھا کہ زندانی کہاں جا کے کھائے گا، ظاہر کچھ نہ کچھ تو کھائے گا، وہ نمکین مچھلی کھلا دیتا تھا پھر پورے دن پانی نہیں دیتا تھا. اگر نمکین مچھلی کھا لیں تو پیاس بہت لگتی ہے، تو کھانے میں یا تو نہیں کھائے گا تو بھوک سے مرے گا، کھائے گا تو پھر پیاس سے تڑپے گا. اس طرح سے سزائیں دیتا تھا. اور جب پیاس کی شدت میں بہت زیادہ رہتا تھا انسان تو اس کا چہرہ سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے کرتا تھا کہ اگر کوئی ایک سال چند مہینے اس کے زندان میں رہ جاتا تھا تو اس کے پھر اس کے رشتے دار بھی نہیں پہچانتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے. مورخین حساب کرتے ہیں کہ اس نے زندان میں کتنے مارے ہوں گے. بہت مشہور ہے، تاریخی اعتبار سے مستند ہے کہ ہر کھانے پر ایک آدمی قتل کرتا دیکھتا تھا. اس طرح کا انسان تھا یہ، جلاد صفت. یہ چوتھے امام کے دور میں تھا. عرض کر رہا تھا مورخین حساب کرتے ہیں کتنے مارے ہوں گے اس نے. مختلف اندازے تخمینیں کرتے ہیں، لیکن جو میرا اپنا خیال ہے جو مورخین حساب کر رہے ہیں اس میں 1.5 سے 2.5 لاکھ کے دوران کوئی تعداد آئے گی. درمیان میں 1.5 سے 2.5 لاکھ انسان اس آدمی نے مارے ہوں گے مختلف طریقوں سے، کچھ کو جیلوں میں رکھ کے، کسی کو ویسے ہی، کسی کو کسی اور طریقے سے. وحشیانہ طریقے نکالنے کا ماہر تھا، عجیب و غریب انسان تھا یہ. یہ چوتھے امام کے دور میں واقع ہو رہا تھا. اس کے بعد اور زیادہ وحشی لوگ بھی آئے جن کے اندر قرآن کریم سے دشمنی تھی، اور ایک حکمران ایسا بھی تھا کہ جس کو جب خبر ملی کہ خلیفہ بننے والا ہے تو قرآن کریم پڑھ رہا تھا. جب خبر ملتی ہے کہ خلیفہ بن گیا تو کہتا ہے ہذا فراق بینی و بینک، اب میرے تیرے درمیان جدائی ہو گئی، اب قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ اس دور میں آئے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چوتھے امام کی ذات گرامی جو اس دور میں واقع ہو رہی ہے، امام نے عمل کیسے کیا، خاص کر اجتماعی عمل. ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گزشتہ 20-30 سال کا، تو ہم مختلف حکمران دیکھتے ہیں. آخری 10 سال کو دیکھیے، اس سے پچھلے 10 سال دیکھیں، اس سے پچھلے 10 سال دیکھیں. پاکستان کی آخری 30 سال کی تاریخ کو 3-10 سالوں میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا اگر 77 سے لے کر آگے چلیں 88 تک تو 10 سال جاؤ الحق کے ہیں. پھر اس کے بعد 88 سے لے کر مشرف کے آنے تک 10 سال مختلف حکمرانوں کے 10 سال ہیں، افراتفری کے 10 سال. اس کے بعد مشرف کے دور کے 10 سال. ہمیں اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے ہمارا اجتماعی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے مختلف حکمرانوں کے مقابلے میں. ایک بہت گراں قدر عالم ہیں، عراقی عالم، محمد جواد مغنیہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی الشیعہ والحاکمون، مختلف حکام کے مقابلے میں شیعہ کا عمل کیا تھا، شیعہ کیسے کام کر رہے تھے. تو اب ہم اگر سوچیں، مثال کے طور پر ضیاء الحق کا ایک دور تھا، چہلوں کے جلوس کی خبر ٹی وی کی خبروں میں آخری خبر آتی تھی. آج سیدنا امام حسین کا چہلم عقیدت احترام سے منایا گیا، ختم. یہ اس زمانے میں حالت تھی. بھرپور طریقے سے دشمنی پھیلائی، نفرت پھیلائی، اس زمانے کی پھیلائی ہوئی نفرت کو ہم آج تک خودکش دھماکوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور اب صرف ہم مبتلا نہیں ہیں، اب سب مبتلا ہو گئے. اس وقت ہم چیختے تھے، اس وقت کوئی سنتا نہیں تھا. اہل بیت کے ماننے والے مختلف حکمرانوں کے مقابلے میں کیا کرتے تھے. اب چوتھے امام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں. واقعہ کربلا ہو چکا ہے، امام کے سامنے 3-4 بہت بڑے کام ہیں جو ہم دور سے دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں. امامت کے منصب کو کون سمجھ سکتا ہے، لیکن جو دور سے دیکھ کے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلا کام سید الشہداء کا واقعہ باقی رہے، زندہ رہے اور پھیلے. تینوں میں مسائل تھے. باقی رہنے میں مشکل تھی چونکہ دشمن یہ چاہتا تھا واقعے کو کسی طریقے سے تاریخ سے مٹا دے. یہ جو بار بار قبر کو پامال کرتے تھے یہ اس لیے تھا کہ قبر بہت بڑا ثبوت تھا واقعے کا، چاہتے تھے قبر کا نشان نہ رہے. اگر بنی امیہ کے بس میں ہوتا تو وہ قبر بننے ہی نہ دیتے، اسی لیے بے گور و کفن چھوڑ کے گئے تھے. تو خدا نے متعلق معجزہ کیا، قبر کو بنوا دیا، اور قبر کو نہ صرف قبر بنایا بلکہ خاک شفا بنایا خدا نے متعلق. بس پہلی مشکل یہ تھی واقعہ باقی کیسے رہے گا، لوگ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، زیارت پہ جاتے تھے تو شکنجے ہوتے تھے، دشمن قبر کے نشان کو مٹانا چاہتے تھے. ذکر کرنا اس طرح سے جس طرح سے آج ہم کرتے ہیں ناممکن تھا، قابل تصور نہیں تھا. کہ مثال کے طور پر جیسے آج ہم کر رہے ہیں عزاداری سعید و شہدا، واقعا عزاداری خود بہت بڑا معجزہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جذباتی جملہ ہے، نہیں جذباتی نہیں ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے بہت بڑا معجزہ ہے. کیسے عزاداری ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، کیسے پھیلتی ہے، سب کا سب عجیب ہے. اس زمانے میں ممکن نہیں تھا مثال کے طور پر کوئی ممبر پہ جائے، لوگوں کو جمع کرے، سعید و شہدا کے فضائل ذکر کرے، مصائب ذکر کرے، ممکن نہیں تھا. اب چوتھے امام نے واقعے کو زندہ بھی رکھنا ہے اور بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، دشمن کا دور ہے، اتنے لوگ جمع ہو جاتے اگر چوتھے امام ذکر کرتے، لوگ جمع ہو جاتے یقیناً آدھے سے زیادہ اگلے دن قتل ہو جاتے، اس نے شدت کے ساتھ دشمن کی گرفت تھی، موقع نہیں تھا کوئی. امام نے ایک طرف سے واقعے کو زندہ رکھنا ہے، دوسری طرف سے اس کو پھیلانا بھی ہے. ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہم نے پچھلی نسل میں واقعہ کربلا کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. واقعہ کربلا اندر سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو بتانے کے لیے ہم نے سمجھا ہم نے اپنے اندر سمیٹنا ہے. لہذا ہم نے لوگوں کو دعوت دینے کا عمل بند کر دیا، یعنی مجالس کی نوعیت ایسی کر دی کہ مدعوین جو بلائے گئے ہوں وہ صرف وہ ہوں جو پہلے سے ماننے والے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مجلس دعوت عمل ہونی چاہیے تھی، سب کو اس کے اندر آنا تھا، پہلے ایسا ہی تھا، آخری 25-30 سال میں 40 سال میں خراب ہوا یہ. امام کو پھیلانا بھی تھا واقعے کو، اور اب اس پھیلانے کے بعد واقعہ زندہ ہو، واقعہ پھیلے، اس کے بعد پیغام بھی منتقل ہو. یہ واقعہ کربلا کے بارے میں تین مختلف مراحل ہیں، ایک واقعہ زندہ رہے، دو واقعہ پھیلے، تیسرا واقعہ کے پیچھے جو پیغام ہے وہ بھی پھیلے. امام نے سب کرنا. دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اہل بیت کے ماننے والوں کا مورال ختم ہو گیا تھا، روحیے کے اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے پس گئے تھے. ابھی آپ نے خود احساس کیا ہوگا عاشور کے دن واقعہ ہوا، ہمیں شہید ہونے پر افسوس نہیں ہے، بخدا شہادت فخر ہے، شہادت پہ کوئی افسوس نہیں ہے، افسوس اس پہ ہے کہ دشمن کتنا سنگدل ہے، دشمن کتنا بے غیرت ہے، دشمن کتنا بے حس ہے، اور دشمن کتنا غیر مسلم ہے، افسوس اس پہ ہے. ورنہ شہید ہونے میں کیا پریشانی ہے، شہادت میں ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا، میں آپ کو مطمئن عرض کر رہا ہوں، ہمیں شہادت سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ علامہ شہید عارف حسین حسینی شہید ہوئے، ہمیں ظاہری طور پہ ایک نقصان نظر آتا ہے، ایک قائد چلا گیا، ایک رہبر چلا گیا، بخدا نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ. شہید ہونے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم مشکل اس بات میں ہے کہ اس دشمن کو عقل کیوں نہیں ہے، یہ کتنے بے حس ہیں، بے غیرت ہیں، ان کو نہیں معلوم نواسے رسول کی یاد میں لوگ جمع ہوئے ہیں، اس پہ افسوس ہوتا ہے. تو لوگوں نے جب عاشور کے دن دھماکے کی خبر سنی، ان کا مورل اندر سے تھوڑا سا دبا، اس اعتبار سے کہ یہ دشمن کیسا دشمن ہے. اب سوچیے جب واقعہ عاشور ہوا ہوگا، واقعہ کربلا ہوا ہوگا، تو اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر کیا کیفیت ہوئی ہوگی، نفسانی اعتبار سے پس گئے تھے. چوتھے امام کے سامنے بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ لوگ جو نفسانی اعتبار سے پس گئے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے، ان کو ہمت کیسے دلائی جائے کہ یہ میدان میں آئے. بہت بڑی ایک مشکل یہ تھی کہ جو مخلصین تھے، اخص سے خلاصہ تھے، خالص ترین اہل بیت کے ماننے والے تھے، وہ سب شہید ہو گئے تھے. آپ یہ مت سوچیے گا مسلم ابن اوس ایک آدمی ہے، ایک آدمی نہیں ہے، پوری ایک قوم ہے. حبیب ابن مظاہر ایک شخص نہیں ہے، یہ لاکھوں میں سے ایک ہے. تو وہ جو لاکھوں میں سے ایک تھے، اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے جس کو سعید الشہداء کہتے تھے، میرے نانا کو ایسے اصحاب نہیں ملے، وہ شہید ہو گئے سب کے سب. اب یہ لوگ جو شہید ہوئے گویا شیعت کی کمر ٹوٹ گئی تھی، جو امامت کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، اہل بیت کے ماننے والے مخلص ترین، قابل ترین، دیندار ترین، باتقوا ترین لوگ شہید ہو گئے، گویا شیعت کی تربیتی عمل کے اندر ایک رکاوٹ آ گئی. اب تربیت کا عمل کیسے بڑھے گا؟ چوتھے امام کے سامنے ایک مشکل یہ تھی، تربیت کا عمل کیسے بڑھے گا؟ امام ایک جگہ تشریف فرمائے، دس جگہ تربیت کا عمل ہونا ہے، یہ تربیت کا عمل کیسے بڑھایا جائے گا؟ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دشمن کی گرفت ایسی ہے کہ اگر امام ایک جگہ 25 لوگوں کو جمع کر لیں آدھے شہید ہو جائیں گے، بچیں گے ہی نہیں پھر. اب امام نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتے ہیں؟ چند جملات اس سلسلے میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. سے یوں احساس ہوتا ہے ان کے اجتماعی عمل سے، ہر صورت میں چاہتے تھے شیعت کے اجتماعات باقی رہیں، اجتماع ہونا چاہیے، انفرادی تحریک نہیں چاہتے تھے، اجتماع چاہتے تھے، کسی بھی طریقے سے اجتماع چاہیے. اسلام کی روح اجتماع کے اوپر ہے، لوگ جمع ہو. مثلا آپ اسلام کی روح میں بار بار ایسی عبادتیں دیکھیں گے جس میں لوگوں کو جمع کرنے کی دعوت ہے، مثلا خود نماز جماعت، جمعے کی نماز، حج کا موقع، عید کا موقع، کسی بھی طریقے سے چاہتا ہے لوگ جمع ہوں. اب لوگوں کے جمع ہونے سے دشمن بہت ڈرتا ہے، تو ان کے سامنے دو راستے ہیں، کچھ اجتماعات پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، کچھ اجتماعات کو منتشر کر دیتے ہیں. مثلا بنی امیہ نے کیا کیا، وہ حکومت پر آ گئے، غصب خلافت کیا، غصب خلافت کرنے کے بعد جمعے اور عید کے اوپر اپنی گرفت کر لی. وہ جو امام کا مشہور جملہ ہے کہ ان لوگوں نے عید اور جمعے کے اوپر غصب کیا بنی امیہ کے لیے، کچھ نادان دوستوں نے سمجھا، سب کو منع کر دیا امام نے، صرف بنی امیہ کو منع کیا جنہوں نے غصب کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر فوش دیتے تھے جمعے اور عید کے دن. ورنہ اگر ان کے ماننے والے جمع ہوں عید کے دن، جمعے کے دن خطبہ لیا جائے، خطبہ پڑھا جائے، اس کے اندر 12 اماموں کے نام لیے جائیں، 14 معصومین کے نام لیے جائیں، اس کو تھوڑی امام کہیں گے کہ غصب کیا ہے. کچھ ہمارے نادان دوست سمجھ رہے ہیں یہ بھی غصب ہو گیا، یہ بہت ناانصافی ہے. وہ تو چاہتے تھے کہ لوگ جمع ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن لوگ جمع ہوں، اہل بیت کا نام خطیب لے، ان کی خلافت کا تذکرہ ہو، ان کی امامت کا تذکرہ ہو. اگر یہ بھی بند ہو جائے گا تو اجتماع پھر کہاں ہوگا؟ پھر چاہتے تھے اجتماع. اب مشکل یہ تھی، کچھ پر تو حکومت نے گرفت کر لی، میں نے عرض کیا بنی امیہ نے جمعہ اور عید کے اوپر قبضہ کر لیا. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے مطلع کے فضل و کرم سے جب ہم عید کی یا جمعے کی نماز تہران کے اندر دیکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے، پورا شہر جمع ہوتا ہے ایک جگہ کے اوپر، اہل بیت کے نام خطبوں کے اندر لیے جاتے ہیں، ان کی خلافت کا تذکرہ ہوتا ہے. نہیں کر سکتے تھے اجتماع، تو کیا کیا مولا نے؟ مولا نے دعا کا راستہ اختیار کیا. اب اس دعا میں دو فائدے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، دسیوں فائدے ہوں گے، عقل ناقص میں یوں آتا ہے. پہلی بات یہ تھی، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کے روحیے کو بلند کرنے کے لیے، ان کے مورال کو، ان کے اسپرٹ کو بلند کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ تھی. اور اگر اور زیادہ گہرائی میں جائیں تو یہ اس قرآن کی آیت کی حقیقت ہے جس میں قرآن کریم فرماتا ہے یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی تزکیہ کرتے ہیں، پہلے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، پھر تعلیم و حکمت دیتے ہیں. اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ پہلے چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے تزکیہ کیا، پھر پانچویں اور چھٹے امام نے تعلیم دی ہے. پہلے تزکیہ کیا، خالص اصحاب کا تزکیہ ہوا، چوتھے امام نے دعائیں دی، ان دعاؤں کے ذریعے سے اس زمانے کی شدید ترین گندی مادیت کے اندر رہتے ہوئے پاکیزہ لوگ تشکیل پائے. آپ اس زمانے کی مادہ پرستی کو حساب نہیں کر پائیں گے. ہم لوگ آج کے زمانے کا کیپیٹلزم دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، اس زمانے میں مادہ پرستی عجیب مادہ پرستی تھی، اس زمانے کے اشعار، اس زمانے کی جو اجتماعی اقدار تھیں وہ اتنی گندی تھیں کہ میں اور آپ آج کے زمانے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سب سے زیادہ گندی ہوں گی. البتہ کچھ معاملات میں آج کا زمانہ شاید اس سے آگے نکل گیا ہے، لیکن وہ زمانہ بھی عجیب زمانہ تھا. مدینہ کے اندر بڑے بڑے اکابر جمع ہوئے تھے ایک گلوکارہ کا استقبال کرنے، مدینہ سے باہر گئے تھے، حج پہ جا رہی تھی تو الوداع کہنے کے لیے مدینہ سے باہر الوداع کہنے گئے تھے. کس کا؟ گلوکارہ کا، گانے والی کا. یہ مدینہ کا عالم تھا بنی امیہ کے دور میں. اس زمانے میں امام نے صحیفہ سجادیہ پیش فرمائی، دعائیں دی. کیا کیا؟ لوگوں کو اس زمانے کی مادہ پرستی سے نکال کر معنویت کا درس دیا، اللہ کی محبت کا درس دیا. یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب سمجھتے ہیں معاشرتی عمل کے لیے جوش و جذبہ چاہیے، دعائیں نہیں چاہیے، چوتھے امام کو کیا جواب دیں گے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اصل یہ اس کی شرط ہے. اگر کوئی اجتماعی عمل کرنا چاہتا ہے، میدان عمل کے اندر کودنا چاہتا ہے، پہلی شرط یہ خدا کو پہچانے، خدا سے اپنا رشتہ بنائے، خدا سے کوئی تعلق جوڑے اپنا. لہٰذا وہ تمام دوست احباب جو مثال کے طور پر معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ان کا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، 24 گھنٹے میں کبھی خدا کے حضور سر نہیں جھکتا، کبھی اس کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، کبھی اس کے سامنے روتے نہیں ہیں، میں گارنٹی سے طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں کمی ہے، ان کا اجتماعی عمل کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ شرط اساسی یہ ہے، بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ اجتماعی کام کرنے والے کا پہلے خدا سے رابطہ بنے، ورنہ نفسا نفسی پہ چلا جائے گا. جب کوئی اجتماعی عمل کرتا ہے کچھ نہ کچھ طاقت مل جاتی ہے، اگر پہلے تزکیہ نہ ہو طاقت مل جائے یہ طاقت فاسد کر دے گی اسے، یہ اسلام نہیں پھیلائے گا، یہ نفس پرستی پھیلا دے گا نعوذ باللہ تعالیٰ. تو چوتھے امام کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ اگر معاشرے میں کام کرنا ہے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تربیت کرو. اولویت میں یہ ہے کہ نفس کی تربیت کو اولویت دو، لیکن اگر میں کہتا ہوں پہلے نفس کو تربیت دو تو لوگ سمجھتے ہیں پہلے کا مطلب یہ چند سال اس پہ کام کرو پھر آنا، تو کہتے ہیں اس طرح تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے. نہیں، پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند سال آپ یہ کریں پھر بعد میں آ جائے گا، نہیں، اولویت ہے، پرائیورٹی اس کو حاصل ہے، یہ نہ ہوا تو وہ بھی بیکار ہو جائے گا. یہ ہم نے چوتھے امام کی سیرت سے سیکھا کہ اصحاب کو تیار کیا. بس اصحاب کو کیسے تیار کیا اس زمانے کی مادہ پرستی میں؟ دعاؤں کے ذریعے سے، معنویت کے ذریعے سے. ان دعاؤں کے ذریعے سے مقام امامت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منزلت کو چوتھے امام نے ثابت کیا. آپ صحیفہ سجادیہ کے اندر دیکھیں بار بار دعاؤں میں آتا ہے درود ہو نبی اور ان کی آل کے اوپر، بار بار آتا ہے. بھجواتے تھے؟ بنی امیہ نے لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کے مقام کو نعوذ باللہ کم کرنے کی کوشش کی تھی، منزلت کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی دانش میں صد نعوذ باللہ تحقیر کرنے کی کوشش کی تھی. امام چاہتے تھے اہل بیت کی عظمت احیاء ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں زندہ ہو. پھر ان دعاؤں کے ذریعے سے ایسے اصحاب تشکیل پائے جو دنیا میں کچھ اور تھے، مختلف تھے، جن کو ہم اپنی دانش میں معجزات سمجھتے ہیں، جو اہل بیت کے کام کے مقابلے میں کرامات سے زیادہ نہیں ہیں، وہ ان کے اصحاب دکھاتے تھے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں مٹی کو سونا کرنا معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ سادہ سی ایک کرامت ہے، اہل بیت کے شاگرد بھی کرتے تھے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کوئی ہاتھ پھیرے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے، اہل بیت کے شاگرد بھی کرتے تھے. یہ سب کرامات ہیں. روح کو لے کر کہیں اور چلے جانا ہم سمجھتے ہیں یہ معجزہ ہے، معجزہ نہیں، اہل بیت کے شاگرد بھی کرتے تھے، سب کرامات ہیں. اس قسم کے افراد تشکیل دیے کہ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر سامنے آئیں کہ اچھا کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں. اب اس زمانے مادہ پرستی پھیلی ہوئی ہے اور اہل بیت کے اصحاب اس طریقے سے تشکیل پائے، بہرے لوگوں کے اندر پیغام پہنچے گا. بس یہ امام کے عمل کی بنیاد تھی، دعاؤں کے ذریعے سے، معنویت کے احیاء کے ذریعے سے کچھ خاص افراد کو تربیت دی جائے، وہ خاص افراد پھر معاشرے کے اندر عمل کریں. اب میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ہم کب اس معنوی عمل میں داخل ہوں گے؟ ہم معاشرتی تحریک چلا رہے ہیں نا، یہ معاشرے میں اہل بیت کے نام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، کب معنوی عمل میں داخل ہوں گے؟ کب ہم لوگ صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے؟ کب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں سے ہم عشق کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہر ایک جوان و بوڑھا کم از کم گھنٹہ دو گھنٹہ اللہ کی بندگی کو دے؟ کب وقت آئے گا؟ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے باقی کام اہم ہیں، تو پھر اہل بیت نے یہ دعائیں کیوں دی تھیں؟ البتہ یقیناً یہ عبادات اور دعائیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی پورے کو پڑھنا چاہے تو 24 گھنٹے بہت کم ہیں، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم پورے کو پڑھیں، جس کے مقدر میں جتنا آ سکے اتنا تو کرے. مثلاً میں سکون سے کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی زندگی میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں اتنا بھی وقت نہیں نکل رہا کہ وہ خدا متعال کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لے، اس کا مطلب مصروف نہیں ہے، شیطان نے اس کو مشغول کر دیا ہے، شیطان نے مشغول کر دیا ہے. یہ اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا تھا. اہل بیت نے سکھایا کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو خدا متعال کی طرف جائے، کتنے سخت دور میں، حجاج بن یوسف جیسے کے دور میں. اچھا یہ جو امام کا عمل ہے، یہ خود ہمارے لیے ایک اور درس بھی ہے. ہم کہتے ہیں آج کے زمانے میں میڈیا ہے، آج کے زمانے میں مادہ پرستی ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ یہی تو امام نے سکھایا ہے. حجاج بن یوسف کے دور میں ابو حمزہ صومالی کیسے بنتے ہیں، یہ امام نے سکھایا ہے. حجاج بن یوسف کے دور میں. اب اگر ہم سیکھ گئے، ہم نے اجتماعی عمل کی پہلی بنیاد رکھ دی. یہ پہلی بنیاد ہے. آپ یقین فرمائیے جتنی جگہوں پہ کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں، ان تمام جگہوں کے اوپر کچھ خالص افراد کا گروہ ہے جو بیچ میں کھڑا ہے، باقی کام دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن مخلصین کا ایک گروہ ہے جو بیچ میں ہے. اب ممکن ہے کچھ لوگ اس پہ اتفاق نہ کریں، لیکن اگر آپ اس بہت بڑی تبدیلی کو دیکھیں جو ایران کے اندر پیش آئی، آپ اس کے بالکل نیوکلس میں بیچ میں چند سو انتہائی مخلص افراد کو دیکھیں گے، انتہائی پاکیزہ افراد کو دیکھیں گے، وہ تبدیلی کا محور ہے. اگر وہ ہمارے جوانوں کے اندر اور افراد کے اندر نہ بنے، ہم کبھی تبدیلی نہیں لا سکیں گے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہم تبدیلی نہیں لا سکیں گے جب تک ہمارے اندر وہ معنویت نہیں آئے گی. بس جو بھی ہمارے اندر کام کرنے والے مختلف گروہ ہیں، جو بھی کام کرنے والے مختلف دوست احباب کہیں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی معنویت کے اوپر غور کریں، بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. اگر بڑھ رہی ہے، نعم المطلوب، خدا کی طرف گامزن ہے، باقی ساری ایکٹیویٹیز فائدہ دیں گی. اگر وہ نہیں بڑھ رہی، اس کا مطلب فائدہ نہیں ہے، مستقبل میں فائدہ نہیں ملے گا، خدا نہ کرے نقصان نہ ملے کم از کم. یہ ایک نقطہ ہو گیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. معنویت کا احیاء، اس کے ذریعے دوست جمع ہوں گے، اس کے ذریعے وہ گروہ بنے گا، اس کے ذریعے لوگ مادہ پرستی سے محفوظ رہیں گے، اس کے ذریعے تعلیم کا دروازہ کھلے گا، ورنہ سب لوگ جاہل رہ جائیں گے. ایک دوسرا معاملہ، امام کے دل کی عجیب وسعت، وسعت قلبی اگر کسی نے دیکھنی ہے، چوتھے امام کی ذات کو دیکھیں. کوئی مقایسہ نہیں ہے اصلاً. امام کی ایک دعا میں نے دیکھی، آپ بھی دیکھیں گے صحیفہ سجادیہ کے اندر جا کے دیکھیے، فہرست کے اندر لکھا ہے سرحدوں کے محافظوں کے لیے. ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا ہے جو مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کو یہ نصیب کر دے، یہ نصیب کر دے. کبھی مسلمانوں کو دعا دیتے ہیں مولا، اپنے آپ سے پوچھے گا یہ کن مسلمانوں کو دعا دے رہے ہیں، اور یہ کون ہیں جو دعا دے رہے ہیں؟ یہ وہ امام ہیں جو کم از کم ایک سال تک اسارت کی زندگی میں رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہلے تھے. یہ وہ امام ہیں جو در بدر گئے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں اسیر بن کر، مسلمانوں نے ان کی مدد نہیں کی تھی، اس کے باوجود مسلمانوں کو دعا دے رہے ہیں. یہ وہ امام ہیں، وسعت قلبی، دل کی وسعت. واقعہ حرہ کے دوران مروان بن عبد الملک جو اہل بیت کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا, امام کے پاس آیا, کہا مولا میری بیوی بچوں کو آپ پناہ دیں گے؟ مولا نے پناہ دے دی. وسعت قلبی اس کو کہتے ہیں. یہ مدینہ جس نے امام کے والد گرامی کا ساتھ نہیں دیا تھا, وہ کوفہ جس نے امام کے والد گرامی کا ساتھ نہیں دیا تھا, امام راتوں کو نکلتے تھے اسی کے غریبوں کا پیٹ بھرتے تھے. کس دل سے؟ اس کو کہتے ہیں امامت کا دل, امامت کا وسیع دل. ان کے والد گرامی کی طرح جو عاشور کے دن کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے کوشش کر رہے تھے خدا ان دشمنوں کی بھی کوئی اصلاح کر دے, اسی دل سے. ورنہ اگر کوئی اپنے باپ کے گلے پر چھری پھرتا دیکھے کیا دل میں جذبہ رکھے, کیا دعا دے؟ امام دعائیں لیتے تھے. یہ وہ سچ قلبی. اگر کوئی, اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں, اگر کوئی معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے دل بہت بڑا دل چاہیے. چند گالیاں کھا لینے سے, بد دل ہونے سے کام نہیں چلے گا, بہت وسیع قلب چاہیے. لوگ ناراض ہو رہے ہوں, لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں, لوگ قدر نہ کر رہے ہوں, لوگ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہوں, لوگ ظلم و ستم کر رہے ہوں, مولا کا دل بہت وسیع ہے. اپنے دشمنوں کو پناہ دیتے تھے. اگر کوئی معاشرے میں کام کرنا چاہتا ہے اتنا بڑا دل چاہیے, کوئی طلب نہیں ہے. مشہور تھا کہ امام ایک خاص موقع پر بازار میں جاتے تھے, غلاموں کے بازار میں, جو کمزور ترین غلام ہوتے تھے جن کو بازار میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, امام ان کو خرید لیتے تھے. کبھی موجود ہے کسی نے دیکھا امام نے کسی غلام کو خریدا جو بالکل کام کاج کے اعتبار سے نالائق, جس میں کام کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے, جسمانی طور پہ کمزور ہے. فرمایا مولا اس کو کیوں خرید رہے ہیں, اس کے اوپر کیوں پیسہ ضائع فرما رہے ہیں؟ امام گھر میں لاتے تھے, ایک سال تک امام کے گھر میں رہتے تھے وہ لوگ, اسلام کو سیکھتے تھے. اسلام کسے کہتے ہیں, عبادت کسے کہتے ہیں, معنویت کسے کہتے ہیں؟ ایک سال تک اس کو سیکھتے تھے, اس کے بعد امام ان کو کچھ پیسہ دے کر اگلے سال آزاد کر دیا کرتے تھے کہ یہ جائے معاشرے کے اندر آزاد زندگی گزارے. کہتے ہیں جب امام کی شہادت ہوئی تو ہزار سے زیادہ ایسے لوگ تھے جس کو امام نے اس طرح سے تربیت دی تھی. اب اس طرح دیکھیے, جو ہمیں کام ملتا ہے وہ فلاحی امور. ہم لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا سیاسی عمل ہے. جو لوگ ہمارا ساتھ دیں ہم ان کے لیے کچھ کریں, جو کوئی ہمارا ساتھ نہ دے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے, تو چوتھے امام کے عمل کا کیا جواب دیں گے پھر ہم؟ وہ راتوں کو نکلتے تھے, انجانے لوگوں کو روٹیاں دیتے تھے. یہ انجانے لوگ کون تھے جو شہادت کے موقع پر 61 ہجرہ میں میدان میں آنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے؟ امام نے ان کو روٹیاں دی, ان کو اپنے گھروں میں رکھا, ان کو پناہ دی. یہ اجتماعی عمل کی دوسری حقیقت ہے. اگر آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں, شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اندر انسانوں کی محبت کا جذبہ ہو, بے لوس جذبہ, بلا عوض جذبہ, جس میں انسانوں سے کوئی طلب نہ ہو, انسانوں کی خدمت کی عادت ہو. اگر کسی کے اندر یہ ہے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہے, یہ نہیں ہے نہیں کر پائے گا, کیونکہ معاشرہ بہت سخت ہے. معاشرہ معمولاً قدردانی نہیں کرتا. 1,24,000 انبیاء میں سے کتنوں کی قدردانی کی ہے؟ 12 امام معصوم آ گئے, 11 کو شہید کیا ہے, کون سی قدردانی ہوئی ہے؟ تو جس معاشروں نے آئمہ اور انبیاء کی قدر نہیں کی وہ چھوٹے موٹے انسانوں کے کیے ہوئے کاموں کی کیا قدر کریں گے؟ یہ کام کرنے والے کو دل میں سوچ لینا چاہیے پہلے سے کہ معاشرہ قدر نہیں کرے گا, معاشرہ کو گالیاں دے گا. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کام کو انجام دیں. یہ دو حقیقت ہیں. تیسری حقیقت جو امام کے سامنے بار بار آتی تھی وہ یہ کہ ذکر اہل بیت کیسے ہو. ذکر اہل بیت پہ بندش تھی. دعاؤں کے اندر کہیں کہیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں امام اپنے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں. مشکل سے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دور تھا, اس کے لیے امام کیا فرماتے تھے, کئی طریقے اختیار فرمائے. ایک طریقہ یہ تھا لوگوں کو زیارت پہ تشویق کرتے تھے, کہتے تھے میرے والد کی زیارت پڑھو, زیارت پہ جاؤ. کبھی کوئی پوچھنے آتا تھا مولا زیارت کیسے کریں، فرماتے تھے زیارت ایسے کرو، دور سے کریں یا نزدیک سے کریں، فرماتے تھے نزدیک سے کرو، نزدیک سے نہیں کر سکتے دور سے کرو. عاشور کے دن کے لیے کیا روایت ہے ہمارے پاس، گھر سے باہر نکلو، آسمان کے نیچے جاؤ، ادھر ادھر موڑ کر کے کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کم از کم یہ کرو. کیوں؟ امام چاہتے تھے ان کے والد گرامی کا ذکر پھیلے. اچھا کیا اس میں انفرادی محبت ہے، جیسے ایک بیٹا چاہتا ہے میرے باپ کا ذکر پھیلے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انفرادی محبت نہیں ہے، سید الشہداء کے پیغام کی طاقت ہے، چاہتے ہیں پیغام پھیلے، یہ پیغام ایک ایک گھر تک پہنچے. اس کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے، لوگوں کو دعوت دی. میں سوچتا ہوں خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کے ذکر میں مادی برکتیں کتنی رکھی ہیں، کیوں رکھی ہیں خدا تعالیٰ نہ رکھتا مادی برکتیں؟ مثال کے طور پر جو لوگ سید الشہداء کا ذکر دنیا کی خاطر کرتے ہیں، خدا ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے، چاہے ذاکر ہو چاہے سامع ہو. کوئی ممکن ہے سننے والا، کوئی مجلس منعقد کرنے والا اس خاطر اپنے گھر میں مجلس کرے کہ اگر میں گھر میں مجلس کرواؤں گا گھر میں دولت آئے گی، خدا دولت دے دے گا. کوئی ذکر کرنے والا اس خاطر ذکر کرے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، میرے خط میں پیسہ اس کو مل جائے گا. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ملنا ہے. پھر اگر ہدف یہی تھا تو پھر یہی ملے گا. ہمارا ہدف بلند ہونا چاہیے. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ذکر سید الشہداء کے بعد جو ہدف ہونا چاہیے وہ سید الشہداء کے عشق میں اضافہ ہونا چاہیے. ذکر کرے تاکہ عشق بڑھے، عشق بڑھے گا تو جان دی جائے گی، پھر عشق نہیں ہوا تو خدا جان کی قربانی نہیں لے گا. پھر خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جس بندے سے میں عشق کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں، اس کو اپنے راہ میں شہید کر دیتا ہوں. یہ خدا نے متعلق کی عشق کی نشانی ہے کہ اگر بندہ اپنے دل کے اندر عشق بڑھائے اور خدا نے متعلق بھی اس کو پسند کر لے تو پھر اس کو اپنی راہ میں مار دیتا ہے. یہ سید الشہداء کا عشق بھی ایسا ہی ہے. اگر ہم اس لیے ذکر کریں کہ دنیا بنے، دنیا بن جائے گی لیکن پھر عشق نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے. پھر ایک کاروبار سے دنیا کماتا ہے، ایک ذکر سید الشہداء سے دنیا کما رہا ہے، ذاکر بھی اور سامع بھی. میں نے عرض کیا اگر کوئی اس لیے نظر کروا رہا ہے کہ میں نظر کراؤں گا تاکہ میرا کاروبار بڑھے، اب اس میں خود سوچ سکتے ہیں ہدف کیا ہوا. پھر ہدف کاروبار ہوا نا، پھر ہدف سید الشہداء تو نہیں ہوئے. پھر سید الشہداء کو بھی نعوذ باللہ وسیلہ بنا لیا اپنی دنیا تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ ذاکر ہو چاہے وہ سامع ہو. اب ہدف اس سے بلند ہونا چاہیے، ہدف خود سید الشہداء کی ذات ہونی چاہیے کہ اپنے مولا کا تذکرہ کروں کیونکہ مجھے مولا کا عشق چاہیے. باقی چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں، باقی سب حقیر ہے. سید الشہداء کا ذکر اس لیے فرماتے تھے کہ لوگوں کے اندر شہادت کا جذبہ پھیلے. جو دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو چوتھے امام کی دعا میں آپ بہت پائیں گے وہی کہ خدایا مجھے قتلن فی سبیلک، اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما دے. یہ امام کس زمانے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے والد گرامی نے لشکر ترتیب دیا تو لوگ ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں کے اندر شہادت کی طلب نہیں تھی. آپ نے مشہور معروف واقعہ سنا ہے کہ سید الشہداء نے کسی آدمی کو پیغام بھیجا کہ ہمارا ساتھ دو، خود اس کو ملنے گئے، اس کے دروازے پر پہنچے کہ تم میرا ساتھ دو، اس کے خیمے میں تشریف لائے، کہنے لگا میں آپ کو گھوڑا دوں گا اور شمشیر دوں گا. کیا مطلب؟ ان لوگوں میں عشق نہیں ہے شہادت کے لیے. چوتھے امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو عاشق شہادت بنایا ہے. اب ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، ہم بھی تو وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر شہادت کا عشق پھیل رہا ہے، شاید ہم دعاؤں کو سمجھ نہیں رہے. جب ہم دعا افتتاح پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم دعا افتتاح میں کیا مانگ رہے ہیں. جب ہم صحیفہ سجادہ کی کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس دعا میں مانگا کیا ہے. کوئی دعا مکارم الاخلاق پڑھے اور اس کو مانا نہ پتا ہو تو کون سا اخلاق بڑھے گا اس کا؟ آپ دعا مکرم اخلاق کو دیکھیں، یہ امام کی تعلیمات میں سے ایک حصہ، اس نقطے کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ تعلیمات جو پیچیدہ تعلیمات تھیں امام نے انتہائی سادہ کر کے، آسان عام فہم زبان کر کے دعاؤں میں بیان کر دیا. کبھی آپ دعا مکرم الاخلاق کو سکون سے بیٹھ کر مطالعے کی غرض سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کیا کیا راز کھلے ہوئے اس کے اندر. مثلا اس دعا کے اندر لکھا ہے اخلاق میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جو کسی صفت کی مصیبت ہے اس کو برابر میں تذکرہ کیا ہے. مثلا فرمایا علم ہو تکبر نہ ہو. کیوں؟ علم کے ساتھ تکبر آتا ہے. دولت ہو بے حیائی نہ ہو. کیوں؟ دولت کے ساتھ بے حسی آتی ہے. فرمایا فخر ہو اگر غربت ہو عزت کے ساتھ ہو, ورنہ غربت کے اندر بے عزتی آ جاتی ہے, ہاتھ پھیلانے کی عادت آ جاتی ہے. ہر چیز کی ایک صفت اور اس کی مشکل, امام نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. یہ کس لیے کیا؟ معاشرہ تربیت کرنا چاہتے تھے, لوگوں کو بنانا چاہتے تھے کہ غریب ایسا ہو, امیر ایسا ہو, طاقتور ایسا ہو, عالم ایسا ہو, متقی پرہیزگار ایسا ہو. اب اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے اردو میں, نہیں سمجھیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ دعائے مکارم الاخلاق پڑھ لیجئے, کوئی اور دعا پڑھ لیجئے, آپ کو کیا پتا چلا؟ پتا تو اس وقت چلے گا جب ترجمہ پڑھیں گے, اور ترجمہ نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب امام نے ان تمام چیزوں کے اندر انسانوں کو درس دیا ہے. مثلا دعائے مکارم الاخلاق میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کتنے لوگ جمع ہوں کہ اخلاق کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید سمجھ میں نہیں آتا. بس ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, خدا تو جتنا مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت دے مجھے اپنی نظروں میں کم کر دے تاکہ میں تیرا ذلیل بندہ رہوں, میں کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں, بڑائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اگر مجھے لوگوں کے اندر عزت دے رہا ہے مجھے اپنی نظروں میں کم کر دے, میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگوں. کہیں امام نے ہوشیار کیا ہے, کہیں ایسے نہ ہو جانا. کہیں فرماتے ہیں خدا متعال اگر تو مجھے دولت دے تو مجھے اس کام کے لیے دولت دے. کس کام کے لیے دولت دے؟ تاکہ میں دنیا میں مشغول ہو کر تیری عبادتوں سے غافل نہ ہو جاؤں. بس دولت کا ہدف کیا ہوا؟ دنیا کی مشغولیتوں کو کم کرو تاکہ اللہ کی بندگی کا وقت ملے تمہیں. ہمارے جو جتنا دولت مند ہوتا ہے وہ دنیا میں اور زیادہ غرق ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں مولا نے سکھائی ہیں. اب اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اپنے اخلاق کی تربیت کریں. ایک آدمی, ایک انسان اپنے وجود کے لیے اتنا ہی کر لے. مثال کے طور پر آپ یہاں مولا کے نام پہ تشریف فرمائیں, کل کا دن چھٹی کا دن ہے آپ کا, جو ہے مکارم الاخلاق پڑھیے اور اپنے لیے ایک ایک صفت نکال کر لکھ لیں کہ امام نے یہ صفت چاہیے, یہ صفت مانگی ہے, یہ صفت مانگی ہے. پھر اپنا جائزہ لیں ان میں سے کون سی میرے اندر ہے, کون سی میرے اندر نہیں ہے. ایک سال محنت کروں جو چار نہیں ہیں ان کو اپنے اندر ایجاد کروں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر ایک سال محنت کرے دو ایجاد کر لے, اچھی صفتیں اور دو بری صفتیں کم کر لے, بہت کام کیا, بہت کام کیا. پھر بھی اب اس میں سے کون سی چیز دور ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق مفاتیح الجنان کے اندر ہے. الحمدللہ ہر گھر, ہر مسجد, امام بارگاہ کے اندر مفاتیح الجنان موجود ہے. پہلے عربی کا ترجمہ نہیں ملتا تھا, اب ہر جگہ ترجمہ دستیاب ہے. پہلے لوگ ان پڑھ ہوتے تھے, اب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ. کیا چیز کمی رہ گئی ہے؟ یعنی اس حجت خدا کی اس محنت میں ہم تک پہنچنے میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ اور ہمیں نہیں معلوم ان دعاؤں کو بچانے کے لیے کتنے لوگوں نے خون بہایا ہوگا. اب صحیفہ سجادہ کا جو اردو ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہم نے کیا تھا, اس کے مقدمے کے اندر دیکھیے گا لوگوں نے کتنی جانیں دی ہیں اس کے پیچھے. کیوں جانے دے رہے تھے؟ ان کو پتا تھا یہ صرف دعائیں نہیں ہیں دنیا مانگنے کے لیے, یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے, یہ معاشرہ بنانے کا طریقہ کار ہے. معاشرہ اس طرح بنے گا اگر یہ دعائیں نہیں ہوئیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کام کیسے ہونا ہے. اور یہ جو ہم اور آپ مسلسل کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور بعد میں جب مڑ کے دیکھتے ہیں کیا حاصل کیا, تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کچھ زیادہ نصیب نہیں ہو رہا. اس کی ایک وجہ یہی ہے, بنیاد پہ کام نہیں کر رہے. بنیاد پہ کام کسے کہتے ہیں؟ اپنی معنویت کی تعمیر کریں, اپنے اخلاق کی تعمیر کریں, اس کے ساتھ مل کر اجتماعی کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں. تین پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, معنویت بڑھائیں, اپنے اخلاق کی تعمیر کریں. ہمارے یہاں کوئی ایسا ہوتا ہے عبادت گزار ہے لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہے, کسی کے اخلاقیات اچھے ہیں عبادتوں میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کسی کا اخلاق بھی اچھا ہے عبادت بھی اچھی ہے, لوگوں کے لیے کوئی حصے ہمدردی نہیں ہے. کوئی حصے ہمدردی میں آگے ہے, اخلاقیات میں بہت پیچھے, عبادتوں میں بہت پیچھے. اہلِ بیت جامع دین چاہتے ہیں، سب کو ملا کے سکھاتے ہیں. اگر کوئی ان سب کو سیکھے تب کیا ہوگا؟ تب بنے گا نصرت امام میں ناصر امام.
آوان بلند شروع
اللہ. آپ اتنی تعداد میں یہاں پہ تشریف فرمائیں، اگر بس اتنا ہو جائے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں سے کچھ لوگ، کچھ فیصد، کل کے دن آج کی رات میں مکارم الاخلاق پڑھ لیں، دعائے مکارم الاخلاق، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں، یہ اصلی محاصل ہوگا. آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، خدا آپ کو جزا دے گا. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق میں یہاں پر آئے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر یقیناً اجر عنایت فرمائے گا. اصل قرب اس وقت ملے گا جب اپنی ذات کو تبدیل کریں گے، اصل قرب اس وقت نصیب ہوگا. آپ کم سے کم موبائل مکارم الاخلاق کو مطالعہ فرما لیجئے، اس میں سے کچھ نکات نکالیے اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے. اپنا تنقیدی جائزہ لیں، میں اور آپ، ہم میں کیا کمی ہے، امام کی اس دعا کے مطابق ہم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کام مشکل لگے تو اسی مظلوم امام سے مدد طلب کریں، مظلوم امام سے. وہ امام کہ جو زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک بازار سے دوسرے بازار جا رہا ہے، صبر سید سجاد کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک مجاہد کے لیے جہاد کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن بھائی کا پامال ہوا وہ لاشا دیکھنا بہت مشکل ہے. ایک شجاع شمشیر چلا ہے یہ مشکل نہیں ہے، باپ کا سر نیزے کے اوپر لگا ہوا دیکھے بہت مشکل ہے. ہاشمی خون میں شہادت ہے، ہاشمی خون میں شمشیر دلی ہے، لیکن بے مخنا و چادر دیکھنا یہ ہاشمی خون میں نہیں تھا، یہ مولا کا جذبہ تھا، انہوں نے سہا تھا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی یہ. اور جو مولا کو ہمت دلانے والی تھی وہ زینب کبریٰ تھی. کربلا شام غریبہ سے پہلے ابو الفضل حسین ہے، شام غریبہ کے بعد سجاد و زینب ہے. بس یہ دو کردار ہیں اس کربلا کے اندر، شام غریبہ کے بعد، لہذا جگہ جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جگہ جگہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. اس وقت کو سوچ رہے ہیں آپ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید سجاد کو صبر دلا رہی ہے، بیٹا صبر کرو تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا، یہ کبھی نہیں مرے گا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تشریف لے گئی، فرمایا تو چاہتا ہے ہم اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے؟ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور امام سجاد کی قربانیاں کیا ہیں؟ تاریخ بہت سخت ہے، تاریخ بہت سخت ہے، دشوار ہے کہ انسان دہرائے کیا کچھ ہوا ہوگا، لیکن تصور میں لایا جا سکتا ہے. جس امام کی ہڈیوں کے اوپر بیڑیاں چل رہی ہو، نہیں معلوم دوسرا دن تھا جب کوفہ میں آئے یا تیسرا دن تھا، لیکن راوی کہتا ہے میں نے زنجیر سے خون ٹپکتا دیکھا ہے. میرے مولا یہ تو کوفہ ہے، ابھی تو شام بھی جانا ہے، ابھی زندان میں رہنا ہے، اور بیڑیاں واپسی میں کٹی ہے، یہ بیڑیاں کتنے عرصے رہی ہے. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستونِ کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ اس ستون کعبہ میں زنجیر بندی تھی. شام کے ممبر میں تشریف لے گئے، فرمایا انا ابن مکہ تب منا و منا، اور مکہ کا بیٹا ہوں. یہ امام مظلوم کون کون سا ستم بیان کرے کوئی راوی. وہ پہلا دن جب کربلا سے نکلنے لگے مقتل کے برابر سے گزرے بیویوں نے اپنے آپ کو لاشوں پہ گرا دیا. عمر ابن سعد نزدیک آیا, سید سجاد نے کہا بیویوں سے کہو یہاں سے چلے. امام سجاد خاموش رہے, ایک کوڑا قبر پہ لگا, امام کی قبر خم ہوئی کچھ نہ بولے, ایک اور کوڑا لگا قبر اور خم ہوئی. بی بی زینب نے دیکھ لیا امام کوڑے کھا رہے ہیں, نزدیک آئیں فرمایا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. فرمایا بھوپی اما آپ میرے بابا کی لاشی پر ماتم کرے میں کوڑے کھاؤں گا. اے میرے بابا آپ نے کوڑے کھا کے ہمیں طاقت دے دی ہے, اب ہم بم کے دھماکے سہ لیں گے, آپ کے باپ کے نام کو زندہ کریں گے. اب ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی قبر پہ کوڑے کھائے تھے ہم اپنے بچوں کی لاشیں بحال کروا دیں گے, لیکن یا حسین بند نہیں ہونے دیں گے. اسے عالم الذین ایام القلب ينقلبون. پروردگار جنہوں نے سید سجاد پہ ظلم کیا ان کو جہنم کے بدترین عذابوں میں مبتلا فرما, جنہوں نے سید سجاد پہ ظلم کیا ان کی آل اولاد کو قابل ہدایت نہ ہو تو حاصل جہنم فرما. اے خدایا پردہ غیبت میں وارث سید سجاد کے ظہور میں تعجیل فرما, جب وہ خود عزیر کا انتقام لے دور کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. ماتم حسین